السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام آیت نمبر 141. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 141. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وہو الذی، وہی وہ ذات ہے اللہ جس نے طرح طرح کے باغ اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، کھانے کی چیزیں، پھل فروٹس، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھیلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر معروشات کی بات کی گئی ہے جس کا مادہ عرش ہے، عین روشین، جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں. اس سے مراد درختوں کی وہ بیلیں ہیں جو ٹٹیوں پر یا چھپروں پر، منڈیروں وغیرہ پر باندھی جاتی ہیں، چڑھائی جاتی ہیں اوپر، جیسے انگور یا بعض ترکاریوں کی جو بیلیں ہوتی ہیں، ترائی وغیرہ کی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ جو بیلیں ہیں یا یہ جو درخت ہوتے ہیں جو بالکل نازک سے ہوتے ہیں، جن کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اوپر چھتوں پر، یہ زمین پر نہیں رکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آپ دیکھیں کہ ان بیلوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے. اگر آپ انگور کی بیل کو زمین پر رکھ دیں تو انگور نہیں پک سکیں گے، انگور کا پھل آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح سے بعض بیلیں ایسی ہیں جو غیر معروشات، جو زمین پر رہتی ہیں، جو اوپر چڑھائی نہیں جاتی، جیسے تربوز اور خربوز، اس کی بیلیں ہیں. ان کو جب تک پانی، زمین کی مٹی نہ ملے، یہ مٹی پر نہیں لگے رہیں گے تب تک کہ ان کے اندر وہ رس نہیں بھر پائے گا. آپ دیکھیں کہ یہ سب جو بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے درخت پیدا کیے، طرح طرح کے باغ بنائے، نخلستان بنائے، کھیتیاں اگائیں، ہر قسم کے پھل تم اس میں، مختلف قسم کے پھل تم اس میں سے کھاتے ہو، تو یہ سب کس لیے ہے؟ کلو من ثمر ہی اذا اسمرا، یعنی تم اس کا پھل کھاؤ، اس کی پیداوار کھاؤ. اسمرا کہا جاتا ہے، ثمرا سے ہے یہ، کسی درخت جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے جو فروٹس ہوتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ مختلف قسم کے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دراصل یہاں پر اللہ کی معرفت کرائی جا رہی ہے. دو قسم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی، ایک تو قرآن میں آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنا ہے، اور دوسرا آفاق میں غور و فکر کرنا ہے. تم کائنات پر غور و فکر تو کرو، تم خالق کو پہچانو تو صحیح، یعنی کریشن سے کریٹر کو پہچانو. جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، تخلیق کی ہیں، تم اس سے، اس کی خلاقی کو تو دیکھو کہ کیسا وہ خالق ہے، کہ کیسے اس نے صنائی کی ہے، کیسی چیزیں بنائی ہیں. تم دیکھو، غور و فکر کرو کائنات پر، اپنی کھانے پینے کی چیزوں پر غور و فکر کرو، پھر تم کیسے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. کچھ پھل ملتے جلتے بھی ہیں، کچھ جدا بھی ہیں، کچھ مزے میں ایک جیسے ہیں لیکن دکھائی دینے میں مختلف ہیں، اور کچھ دکھائی دینے میں ایک جیسے ہیں تو کچھ اس کا مزہ مختلف ہے. اور ہمیشہ واقعی میں جب، کیوں قرآن میں کہا گیا، بار بار یہ ذکر آیا ہے کھیتیوں کا، باغات کا، اور غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے اوپر. واقعی میں ہم غور کریں کتنا، دیکھیں جب تک ہم خالق کی تخلیق کو نہیں دیکھیں گے ہم خالق تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں وہ معرفت ہی نہیں آ سکتی. اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے. نبیوں کو جو عین الیقین کی کیفیت ان کے اندر جو حاصل ہوتی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مشاہدہ کرواتا تھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت، یا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے سے کہا تھا؟ عین الیقین کی کیفیت تھی، کیونکہ یقین تو تھا لیکن اور مزید یقین، تاکہ دوسروں کو اسی طرح سے دعوت دے سکیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی جو خلاقی ہے اس کو دیکھ کر، کہ تم کریٹر کو اسی وقت پہچانو گے جب تم اس کی کریشن کو دیکھو گے، کہ تم دیکھو تو صحیح کیسی چیزیں اس نے تخلیق کی ہیں، کیسے بنایا ہے اس نے۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے، انسان کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ اس پر غور و فکر کرے۔ تو ان پھلوں کو، پھولوں کو دیکھ کر جو تم کھاتے پیتے ہو، جو سبزیاں تم استعمال کرتے ہو، جو فروٹس تم استعمال کرتے ہو، تم اس کو دیکھ کر پہچانو اللہ کو، کہ کیسے سورج کی روشنی پڑتی ہے ان فروٹس پر تو اس کے اندر رس بھرتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور کچھ پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ سوکھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سوکھنے میں ہی فائدہ ہے، اور جس کے اندر رس بھرتا ہے اس کے اندر اس رس بھرنے میں ہی اس کی وجہ سے فائدہ رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، واقعی میں اگر صرف ہم فروٹس پر ہی غور کر لینا، یقین جانیے ہمارے ایمان کا لیول بہت بڑھ جائے۔ اور جو جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی نا، یقین جانیے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، پھر وہ کبھی اس غیر معقول بات میں پڑے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کوئی عقل مندی کی بات تھوڑی ہے، یہ تو نادانی انسان کی بے وقوفی ہے، یہ تو نہ سمجھی ہے۔ تو جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہ شرک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کی جو بنائی گئی چیزیں ہیں دنیا میں، جو اس نے پیدا کی ہیں، جو اس نے نشانیاں رکھ دی ہیں آفاق اور انفس میں، اس پر غور و فکر کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے باغ میں، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، کہ آپ کے سامنے جب بہت ہی اچھی کھجوریں اور ٹھنڈا پانی، کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، تو آپ نے اسی وقت فوراً فرما دیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو نعمتیں تم کھا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر گزاری کے لیے، یعنی احساس تشکر اگر آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرو۔ تو کچھ ایسے ہیں جو درختوں پر، کچھ درخت اپنے تنوں پر کھڑے رہتے ہیں، کچھ بیلیں ہیں جس کو کسی سہارے کے ذریعے سے کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو مختلف قسم کے پھل اور پھول ہیں، سبزیاں ہیں۔ پھر کہا کیا جا رہا ہے کہ اب تم نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہو گئی، اب ان پھلوں کو، ان چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے، تم کیسے شریکوں کو اس میں حصے دار ٹھہرا دیتے ہو؟ اللہ کے ساتھ شریک جن کو ٹھہراتے ہو، تم اس میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو بھی حصے دار ٹھہراتے ہو، تو یہ تو ناشکری ہو گئی نا، یہ تو کفر ہو گیا، کفرانی نعمت ہوئی۔ کہ نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نعمت نہ دینے والوں کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ آتو حقہ یوم حسوادہی، حسوادہ، ہ سواد دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جب فصل کٹ جاتی ہے، قرآن میں لفظ اور بھی دوسری جگہ بھی آیا ہے، حسید کی طرح مطلب حسید آیا ہے لفظ اس میں قرآن میں، اور حسوادہ ہی، کہ جب تم کاٹ لو فصل تو تم اس کا حق دے دو۔ اس سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں، حق کا حسادہ ہی سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں، کہ جب تم فصل کاٹو تو اللہ کا حق ادا کر دو۔ تو چونکہ یہ مکی صورت ہے تو کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں، مفسرین بھی، کہ اس سے مراد دراصل نفلی صدقہ ہے، کہ کچھ نہ کچھ تم بہرحال اللہ کی راہ میں دے دو جب تم فصل کاٹو۔ تو جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ باغ والا واقعہ آگے ہم پڑھیں گے، پھر سورہ کہف میں ہمیں ملتا ہے، آگے کی صورت میں بھی ہمیں ملتا ہے باغ والے کا واقعہ، جس میں بیٹوں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے والد تو بالکل ہی پورا اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمارے والد کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ پورا پھل خود ہی لے لیں گے۔ جب فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تینوں بیٹے یا جو جتنے بھی بیٹے تھے جا کر صبح صبح جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پھل ہم پورا خود ہی نکال لیں گے، غریبوں کو حصہ نہ دیں گے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچتے تو پتہ چلتا ہے کہ باغ تو پورا ختم ہو گیا، اس میں سے ان کے فادر کیا کیا کرتے تھے، ان کے والد، کہ وہ غریبوں کا حق نکالتے تھے اس میں سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہے کہ اس میں سے مسکین کو اور مستحق لوگوں کو بھی دے دو اللہ کی خاطر. تو وہ حق نکالنے کی وجہ سے وہ باغ بچا ہوا تھا، اور جیسی نیت یہ کی گئی کہ اس باغ میں سے حقداروں کا حق نہیں ادا کیا جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پالا بھیج دیا، ختم ہو گیا وہ باغ، برباد ہو گیا، راگ کا ڈھیر ہو گیا. اسی طرح سے جو واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اوتھینٹک حدیث ہے، صحیح ہے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے ایک آواز سنی بادل سے، اور بادل سے کہا گیا کہ فلاں شخص کے باغ پر جا کر برسو. تو وہ شخص بادل کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھا کہ کہاں یہ برستا ہے، تو وہ ایک زمین پر برسا، اور وہاں سے نالے کی شکل لیتے ہوئے، یعنی نالے کی شکل اس نے اختیار کر لی پانی نے، اور وہ پانی جو ہے ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک شخص کے باغ میں جا پہنچا. اس باغ میں وہ شخص کھڑا تھا اور اپنے کھیت کو یا اپنے باغ کو سینچ رہا تھا. اب یہ شخص وہاں پہنچا جس نے آواز سنی تھی بادل سے. اس نے آ کر شخص سے پوچھا کہ شخص تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اور یہ نام ہے، لیکن تم نے میرے نام کیوں پوچھا؟ یہ تمہیں کیا میرے نام سے سروکار ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے بادل سے آواز سنی جو تمہارا نام لے رہا تھا، فلاں بن فلاں، تو وہ تمہارا ہی نام ہے. تو تم آخر اپنے باغ میں ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے بادل سے آواز آئی کہ فلاں کے اس میں برسو جا کر؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے فلاں، تو نے جب بات پوچھ ہی لی تو میں جواب دیتا ہوں کہ میں اپنے باغ کے جب پھل آتے ہیں تو اس کے تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اگلی فصل بونے کے لیے رکھتا ہوں، یعنی اس کو سیل کر کے فروٹس کو، پھر اسی پیسوں سے اگلا کھیت میں نیا بیج بویا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق تم ادا کرو، تو اس سے مفسرین نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ نفل صدقہ ہے. پھر جب مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور سورہ توبہ جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو جب تک زمین کا عشر نکالا جانے لگا، لیکن زکوٰۃ میں آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ کرائیٹیریا ہیں، کچھ شرائط ہیں جب یہ وہ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، ادروائز زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ حق تو آپ کو دینا ہی ہے کہ جب بھی آپ پھل نکالیں گے آپ نفلی صدقہ ضرور کریں گے اپنے کھیت سے، یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا پڑے گا جو آپ نے بویا ہے. تو اللہ کے حق سے مراد دراصل صدقہ ہے جو اللہ کے نام پر اس فصل میں سے فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا. اور بعض نے اس سے مراد دراصل زمین کی پیداوار کا دسواں حصہ، جو عشر آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ہمیں جس کی تعلیم دی کہ دسواں حصہ اللہ کی راہ میں نکالا جائے گا جب بھی فصل کٹے گی، زکوٰۃ. اور اگر یہ دسواں حصہ اس وقت نکالا جائے گا جب بارش کے پانی سے یہ نہر سے سیراب ہوتا ہو باغ یا کھیت، اور اگر کسی نے ٹیوب ویل وغیرہ لگایا، خود کا پیسہ خرچ کر کے پانی کا انتظام کیا، تو اس کو پھر اس سے آدھا دینا پڑے گا، یعنی بیسواں حصہ. تو زرعی زمین کی پیداوار کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ جب فصل کاٹی جائے گی، جب پھل توڑے جائیں گے، اسی وقت فوراً حصہ نکال دیا جائے گا، زکوٰۃ دے دی جائے گی. پھر گندم، جو، منقہ، کھجور، چاول، چنے، جوار، باجرہ، مکئی، یہ تمام چیزوں پر زکوٰۃ دی جائے گی. اور یہ غلے کی پیداوار اگر 5 وسق یعنی 900 کلو گرام ہے یا اس سے زیادہ، تو اس پر پھر نکالا جائے گا عشر، اور اگر 900 کلو گرام سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی لیے اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ حق حصادہی میں یہ چیز ہے کہ جب اگر زکوٰۃ تم پر نہیں واجب ہو رہی، یعنی 900 کلو گرام نہیں ہے تمہارا غلہ یا تمہارے باغ کے پھل، تو اس صورت میں پھر تم کو نفل صدقہ نکالنا ہوگا، اور اس کی کوئی وہ معین نہیں کی گئی. اگر 900 کلو گرام سے کم ہے تمہارے باغ کی چیزیں، تو پھر تم اپنے انداز سے جتنا چاہو نکال دو اللہ کی راہ میں. اور ایسی سبزیاں جو جلد خراب ہو جاتی ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. خشک میووں میں اخروٹ، بادام، خوبانی، مونگ پھلی، کشمش وغیرہ، اس پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی. تو یہ سورہ توبہ میں ویسے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یہاں پر ہلکا سا مختصرا اس کے بارے میں جان لیا الحمدللہ. ولا تصرفوا انہ لا یحب المصرفین، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اس کے دو تین معنی بتائے گئے ہیں کہ ولا تصرفوا، تصرفوا اسراف سے ہے، سین را فا اس کا روٹ ورڈ ہے صرفا۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی، بڑھ جانا۔ تو اسراف کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں، تین اس کے مطلب نکلتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ایسا بھی نہ دو کہ خود محتاج ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اتنا نہ دے دو کہ پھر خود تمہارا ہاتھ گلے سے بن جائے۔ تو پورا ہی نہ دے دو کہ خود محتاج ہو کر بیٹھ جاؤ، یہ بھی اسراف ہے۔ دوسرا، کسی گناہ کے کام میں خرچ کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ تیسرا، اپنی ذات پر جائز اس میں خرچ کرنا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی اسراف ہوا۔ ان تینوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں تو یہ اس کی بات کی گئی ہے، باغ اور کھیتیوں کی بات کی گئی ہے کہ اس میں تم جب حصہ آئے تو اس وقت تم اسراف نہ کرنا۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ جب باغ یا فصل پک جاتی ہے، باغ میں پھل آ جاتے ہیں، تو اس وقت کسان کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ ایک تو اس بنا پر کہ اس کی محنت ٹھکانے لگی، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے سینچا تھا اپنے کھیت کو، اپنے باغ کو، جب وہ پھل آتے دیکھتا ہے، غلہ آتے دیکھتا ہے، تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس نے جو محنت کی تھی وہ برابر ہوئی۔ دوسرا، چونکہ اس سے مال کی آمدنی بھی جڑی ہوئی کہ مال بھی آئے گا، کیونکہ فصل اچھی نکلی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بکے گی بازار میں، تو اس سے خوب مال اور دولت بھی آئے گی۔ تو اس صورت میں انسان کے بہک جانے کا خطرہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر میرا اختیار ہے، یہ میری دسترس میں ہے، میری محنت سے کمایا ہوا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اس کو اپنا وہ سمجھ کر، مال سمجھ کر تم اس میں اسراف کرنے لگ جاؤ۔ کیونکہ آپ دیکھیں، یہ تو کھیتیوں کی بات ہے، لیکن ہم اگر اس کو اپنے آپ سے جوڑ کر دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، کہ دیکھا جائے تو ہماری اولاد ہے، تو یہ اولاد بھی تو دراصل دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے پھل ہے نا، اور یہ پھل پکتا کب ہے؟ یا تو یہ ہمارے بچے جب نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں 12th میں، یا پھر کچھ اور اس میں آگے بڑھ کر، یا پھر جب ہمارے بچوں کو جاب لگتی ہے، اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا سب کچھ یہ میرا کیا کرایا، میری محنت کا پھل ہے یہ۔ بعض اوقات کچھ لوگ سیلیبریشن بھی کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا بچہ 6 نمبروں سے پاس ہوا ہے لیکن سامنے والوں کا بچہ تو نہیں ہوا، جس کی بنا پر کچھ لوگ محروم رہ جائیں اور کچھ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو جب یہ پھل پکنے کی بات آئے تو اس میں سے اللہ کا حصہ نکالو، اللہ کی شکر گزاری کرو، کیونکہ یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے فضل سے ممکن ہوا، آپ کے بس کی بات نہیں تھی۔ کھیت کو بارآور کرنا، باغوں میں پھل لانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش ہی نہ برسائے، اگر اللہ تعالیٰ دھوپ ہی دھوپ کر دے، یا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ایسی آندھی بھیج دے، تو کسی کے بس میں ہے کہ وہ اس آندھی کو لوٹا سکے یا بارش کو بند کروا سکے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پکی ہوئی فصلیں ہوتی ہیں لیکن بارش کی زیادتی کی وجہ سے پوری کی پوری فصلیں بہہ جاتی ہیں، اور ایسے ہی ہو رہا ہے آج کل۔ یہ جو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ بے موسم کی برسات ہو رہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا حق نہیں نکالتے ہم؟ اور یقین جانے کہ یہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے ہمارے مسلمانوں میں۔ ہزاروں لوگوں کے پاس کھیتی باڑی ہے، ہزاروں لوگوں کے پاس باغات ہے، لیکن ان کو یہی نہیں معلوم کہ ہمیں اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس کی بھی زکات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں سمجھتے کہ صرف سونا چاندی اور نقدی پر زکات ہے، ایسا نہیں ہے، پیداوار پر بھی زکات ہے، اس کا بھی عشر نکالنا ہے۔ تو یہ شعور اور یہ آگہی ہمیں پیدا کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ولا تصرفوا انہ لا یحب المصرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ اسراف سے بچنا ہے۔ تو تم یہ جو بے جا رسم و رواج کی پابندی میں لگے ہوئے ہو، تمہارے مہنتوں اور پروہیتوں نے، تمہارے پجاریوں نے اور مجاوروں نے یہ جو دین کو ایک غلط شکل دے دی ہے، اور حرام اور حلال کا خود اس کے مالک بن بیٹھے ہیں کہ جس کو چاہیں وہ حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں، جو ان کی بات ہی تمہارے لیے آخر ثابت ہوتی ہے، تو نہیں، اس میں سے اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، جو غریب اور مسکینوں کا حق ہے وہ ادا کرو۔ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی ہیں، تم زبردستی اس کو حرام نہ کرو اور جو حرام ہے اس کو حلال نہ کرو۔ تو حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی جانوروں کی بات آ رہی ہے، کیونکہ یہ سورت کون سی ہے، سورت کا نام ہی کیا ہے، انعام، یعنی جس میں مویشیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ رکو پر رکو گزرتے جا رہے ہیں۔ ابھی جو آگے کی بھی آیت میں آ رہی ہے، یہ زبردستی کی بیجا رسم و رواج کی پابندیاں تھیں، بیڑیاں تھیں جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لی تھی ایک توق کی طرح۔ تو رکو پر رکو ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اس کلچر پر جو ان کا رہن سہن تھا اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے، پورا انہی کا ذکر ہے، اسی پر بات کی جا رہی ہے، پورے کلچر پر بات کی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے دین الگ دنیا الگ۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے نا کسی کو کہ کون اصل میں دیندار ہے، آپ اس کے گھر کے شادی بیاہ میں چلے جائیے، تبھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ ہم سے چھوٹتی نہیں ہے نا، ہم دینداری کا لیبل بھی لگا لیتے ہیں، لیکن ہائے ہماری خواہشات، ہائے ہمارے ارمان، وہ نہیں جاتے ہم سے۔ تو اصل دیندار وہی ہے جو رسم و رواج کو چھوڑ دے۔ یہاں پر آپ دیکھیں جو اتنی باتیں کی جا رہی ہیں، یہاں پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے کچھ فلاں جو ہے حرام کو حلال، حلال کو حرام کر لیا تھا، یہ انہوں نے جو بے جا پابندی اپنے اوپر عائد کر لی تھی، توہم پرستی میں مبتلا تھے، رسم و رواج میں جکڑے ہوئے لوگ تھے یہ پورے عرب۔ تو اسی پر بار بار بات کی جا رہی ہے، رکو پر رکو گزرے، لیکن ٹاپک وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے جو انہوں نے خود ساختہ دین بنا لیا تھا اپنا۔ اب یہی انہوں نے کیا کیا تھا زیادتی، دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہی والی بات ہے، آپ دیکھیں کہ یہ جو زور دے کر بات کی گئی ہے نا، کہ کلو مما رزقکم اللہ، سوری پیچھے کی آیت دیکھیے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ انہ لکم عدو مبین۔ ومن الانعام حمولتا وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور باربرداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فرش کا لفظ استعمال ہوا ہے، حمولتم و فرشا، تو فرش جانوروں کو فرش کہنا، یا تو اس بنا پر کہا گیا کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، قد میں زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا زمین سے لگ کر چلتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس بنا پر ان کو فرشن کہا گیا کہ ان کو ذبح کرتے وقت زمین پر لٹایا جاتا ہے، یا پھر اس بنا پر بھی ان کو یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی کھالوں کے یا بالوں کے فرش بنائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو چھوٹے قد کے جانور ہیں جیسے بکری وغیرہ، خچر، یہ فرش میں آئیں گے، اور حمولتن ایسے بڑے جانور جن کے اوپر باربرداری یا سواری کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں، سامان رکھا جاتا ہے جن کے اوپر۔ تو یہ تمام جانور اللہ تعالیٰ نے تمہاری، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کی خدمت کے لیے۔ اب انسان نے خود اگر ان کو اپنا کچھ بنا لیا معبود، یا ان کو محترم بنا لیا توہم پرستی کی بنا پر، تو اس سے بڑھ کر نادانی اور کیا ہوگی بھلا؟ تو یہ جو تم نے بیجا پابندی اپنے اوپر عائد کر لی ہیں، تو یہ ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ یہ سب تم نے زیادتی اپنے اوپر خود سے عائد کر رکھی ہے۔ یہ جو جانور ہے یا باغ اور کھیت کھلیان ہیں، یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کا اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اور نے یہ بخشی ہیں تمہیں۔ لہٰذا ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، انہیں استعمال کرو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، جن کاموں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ زور دے کر بات کی جا رہی ہے کہ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے، لیکن ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، اس کے راستے پر نہ چلنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا ظاہر واضح دشمن ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کلو کی بات کی گئی ہے کہ کھاؤ، لیکن ہمارے یہاں پر کیا سمجھا جاتا ہے؟ اسلام میں کہا گیا کہ لا رہبانیہ للاسلام، کہ اسلام میں یا اسلام کے لیے رہبانیت ہے ہی نہیں، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر نہ کھانے کو دینداری سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کی بات کی کہ جو اس نے دیا ہے تمہارے لیے، پیدا کی ہے اس نے تمہارے لیے تمام چیزیں، تم کھاؤ لیکن کیا کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پیچھے بھی یہ مضمون گزرا، ہم نے پڑھا تھا۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو بھی جو شیطان نے پھل کھانے پر مجبور کیا تھا، وہ بھی کوئی پھل ہی تھا نا۔ تو چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، وہ ہمیں نہیں استعمال کرنا، لیکن باقی کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہمارے لیے۔ تو جو اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، جو حلال کیا، وہ ہم کھا لیں، لیکن جس سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ کیونکہ یہی رزق میں زیادتی یا اسراف کیا ہے کہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس کی طرف جانا، کیونکہ شیطان ہمیں اسی طرف لے جاتا ہے جو منع کی گئی ہیں، وہ جائز چیزوں کی طرف نہیں آنے دے گا ہمیں، بلکہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف ہمارا رجحان ادھر پیدا کرے گا، ادھر ہمیں لے جائے گا۔ تو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کی پیروی نہ کرو۔ نکلوایا تھا نا اس نے جنت سے آدم اور حوا کو، اور یہ جو ہے آدم علیہ السلام، ایسے نہیں آیا ہوگا شیطان سامنے سے ان کے سامنے کہ میں شیطان ہوں مجھ سے ملیے اور یہ فلاں درخت کا پھل کھا لیجیے، نہیں، بلکہ فوسوسہما، اس نے وسوسہ ڈالا، وسوسوں کے ذریعے سے کچھ اور طریقے سے وہ آیا۔ تو وہ آج ہمارے سامنے بھی آتا ہے کیونکہ اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی۔ تو آج بھی وہ ہمارے پیچھے لگا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسا کرتا ہے کہ یا تو رہبانیت اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کچھ بھی نہ کھاؤ، اپنی ذات پر ظلم کرو، جتنی مشقت کرو گے اتنا ریاضت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اور ولی اللہ کہلاؤ گے، ایک طرح سے یہ کرتا ہے۔ اور ایک طرف تو اس طرح سے بسیار خوری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بس زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا کھانا پینا، وہ جیسے آتا ہے نا کہ روٹی کپڑا اور مکان، بس اس لیے تو انسان جی رہا ہے۔ ایسا اس نے یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہے کہ آج ہماری اکثریت بس صرف اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ فاسٹ فوڈ چین نکل گئے ہیں، جگہ لائبریریز آپ کو کہیں نہیں ملے گی لیکن ہوٹلز آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بازار میں وہی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں نا، ہے نا، جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی ضروریات بس صرف کھانا پینا رہ گیا، پڑھنا پڑھانا نہیں رہا۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے شہر ہوا کرتے تھے وہ لائبریریز کے لیے مشہور تھے۔ ایک ایک شہر میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایک ہزار مدارس ہوا کرتے تھے، ایک ایک ہزار۔ بعض اس میں آتا ہے دمشق میں تو اتنے زیادہ تھے، کہا جاتا ہے اتنے زیادہ مدارس تھے دمشق میں کہ کوئی اسٹوڈنٹ آتا تو اس کو ایک سال تک بھی ان مدارس میں، اگر وہ روز جاتا تو وہ مدارس کمپلیٹ نہیں ہو پاتے تھے، ان مدارس میں چکر لگانا اس کا، ایسا حال تھا مسلمانوں کا۔ اب آپ دیکھیں کہ مطلب وہ ٹیسٹ ہی بدل گیا نا، وہ سینس نہیں رہا، وہ احساس نہیں رہا، وہ احساس ذمہ داری بھی نہیں رہی کہ ہم کو اپنی ہسٹری سے، ہماری جو پرانی باتیں ہیں اس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی، دین ہمارا کیا ہے، علم کیا ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں کیا ہے، تو اس سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا وہ دیکھتے ہیں۔ ثمانیت ازواج من الدان اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ یہ آٹھ نر اور مادہ ہیں، دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر ان سے دلیل اور ثبوت مانگا گیا ہے، لیکن کوئی دلیل ہوگی اور کوئی ثبوت ہوگا تو پیش کریں گے، نہ کچھ تھا ہی نہیں پاس میں پیش کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے کیا سوچ رکھا تھا اور کیا توہم پرستی میں وہ مبتلا تھے کہ انہوں نے کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال، کچھ کو حرام سمجھ لیا تھا، اور کچھ کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے نر ہمارے لیے حرام ہیں اور مادہ جائز ہیں۔ کچھ کے لیے کہتے تھے کہ مادہ جائز ہے، نر حرام ہے، یعنی بہت ہی الٹ پھیر تھا سمجھیں۔ تو یہاں پر بات کی گئی ہے آٹھ زوج کی، اللہ تعالیٰ نے آٹھ زوج پیدا کیے۔ ازواج دراصل زوج کی جمع ہے، ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج کہتے ہیں، جس کو ہم جوڑا کہتے ہیں اردو میں، اور الگ الگ کو بھی زوج کہا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آٹھ افراد کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی ہم اردو میں افراد کہتے ہیں انسانوں کے لیے، لیکن یہ جانوروں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو باہم جوڑا ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہر قسم کے دو نر اور مادہ، یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ، انہوں نے کیا کیا تھا مشرکین نے کہ بعض جانوروں کو اپنے طور پر خود ہی حرام کر لیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا مادہوں کو، یا اس بچے کو جو دونوں مادہوں کے پیٹ میں ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم لے کر آؤ۔ جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، انہوں نے خود سے اس کو حرام کر لیا تھا، بتوں کے لیے مخصوص کر دیتے تھے۔ پھر یہ سمانیہ دراصل کیا ہے کہ جو بھی یہ دو دو قسم کے جانور بتائے گئے ہیں، نر اور مادہ، تو یہ آٹھ قسمیں اس کی پوری ہو گئیں۔ تو یہ جو تم بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو کہ جب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس وقت موجود تھے، جو آگے کی آیت میں آئے گا کہ یعنی یا تو کوئی لکھی ہوئی دلیل لاؤ یا پھر کوئی عینی شاہد، عینی گواہ پیش کرو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں بھی شہادتیں یا دلیل یا ثبوت ان کے پاس نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بلا وجہ انہوں نے ان جانوروں کے نر اور مادہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ وہ آپ کو سوچنا، جیسے جو حمولتن کا لفظ آیا پیچھے، باربرداری والے جانور، اب اگر باربرداری والے جانور کو آپ جس سے جو کام لینا ہے وہ نہ لیں، اور اس زمانے میں کچھ اور بھی سواریاں تھی تو نہیں، کوئی تھی سواریاں جیسے آج ہمارے پاس ہے، رکشہ ہے، گاڑی ہے، کار ہے، اس زمانے میں تو نہیں تھے، اس زمانے میں تو یہی ان کے پاس ذرائع تھے جس پر وہ اپنا سامان وغیرہ لاد سکتے تھے۔ اب اگر اس کو بھی وہ بتوں کے نام پر مخصوص کر دیتے تو پھر یہ سامان لانے لے جانے کا کام کیسے ہوگا؟ تو ان کی خود ساختہ پابندیوں کا عقلی طور پر محاسبہ کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو کوئی دلیل بھی تو لاؤ نا سامنے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو یہاں پر آٹھ جوڑوں کا ذکر کیا گیا، یہ کل جن سے چار ہیں اور جوڑے آٹھ، جیسے ابھی آپ سے ذکر کیا، بھیڑ اور مینڈھا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل۔ اس وقت عرب میں یہی جانور زیادہ پائے جاتے تھے، اس لیے اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پوچھنے لگا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایک ہی جنس ہے، اس کا نر تو حلال ہے لیکن مادہ حرام ہو، بھلا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یا مادہ حلال ہو اور نر حرام ہو، یا جانور خود تو حلال ہو مگر اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ اگر زندہ ہو تو کسی پر حرام ہو اور کسی پر حلال، اور مردہ ہو تو وہ سب کے لیے حلال ہو۔ تو یہ تو بہت ہی غیر معقول باتیں ہیں جنہیں کوئی بھی ذرا سی بھی عقل رکھنے والا شخص اسے مان نہیں سکتا۔ تو ایسی لغو باتوں کا کیوں حکم دے رہے ہو تم آپس میں لگاتے ہو؟ اور کیا ایسی کوئی غیر معقول باتیں کسی آسمانی کتاب میں بھلا ہو سکتی ہیں؟ تو کسی بھی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے لیے، کسی بھی چیز کو تم جب پیش کرے تو اس کے لیے کوئی ایویڈنس ضروری ہے، کوئی شہادت ضروری ہے۔ نبئونی بعلم کہا گیا نا، کہ لاؤ میرے پاس، اگر تمہیں کچھ علم ہے مجھے خبر دو اس کی، اگر تمہارے پاس یہ خبریں ہیں تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، بغیر دلیل کے تم کیسے بات کر رہے ہو؟ تو دلیل تو ان کے پاس کوئی نہیں تھی، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، تھی ان کے پاس کوئی دلیل؟ نہیں تھی نا دلیل، تو یہ علمی شہادت مانگی گئی ان سے، اور خود تردید بھی کر دی گئی کہ وہ نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل پیش کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ حلت اور حرمت کے تعلق سے خود ساختہ پابندیوں کا شکار ہو گئے تھے، یا وہ کچھ جواز پیش کر سکے کہ ہاں ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اس بنا پر ہم نے فلاں فلاں چیز کو حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اگر تم سچے ہو تو تم پیش کرو، وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَزَمَ أَمِ الْأُنْسَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْسَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے جیسے پیچھے بکری کا اور بھیڑ کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں پر اونٹ اور گائے کی بات کی گئی ہے۔ تو جنس چار ہی ہوئی، لیکن ان کے جو مادہ ہے اس کی بنا پر یہ آٹھ ہو گئے۔ تو ان کے جو نر اور مادہ تم نے حرام کیے ہیں، یہ جو لغویات تھی ان کی، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی جو جانور ہے اس کا نر تو حلال ہو اور مادہ حرام ہو، یا انہوں نے ایسا کیا تھا کہ بچہ اگر ان کا زندہ پیدا ہوگا تو وہ عورتوں کے لیے نہیں ہوگا، اور اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا تو وہ مرد اور عورتیں دونوں کھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی، اپنی مرضی سے جو چاہا، جو ابھی پیچھے سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں نا، تو حلال اور حرام کا اختیار کسی کو دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، ایون اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ تو کوئی، اب آپ کہیں گے کہ بھائی بار بار یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو، اور یہ تم نے کیوں حلال کر لیا، یہ جانور تم نے کیوں حرام کر لیا، یہ کیوں بار بار بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ہم ذبح نہیں کر سکتے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، کسی بھی کھانے پر، کسی بھی جانور پر، وہ حرام ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا ہے تو وہ نہ کھایا جائے۔ تو بار بار جو بات آ رہی ہے وہ حلال اور حرام کی ہے، حلت اور حرمت کی ہے، کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں وہی ہمارے لیے حلال ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں وہ ہمارے لیے ممنوع ہیں، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ اختیار جب نبیوں کو نہیں دیا تو آپ مجھے بتائیے کسی پیر، مجاور، ولی کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا۔ تو اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ ظاہری ایویڈنس، یعنی تم اگر وہاں موجود تھے، ام کن تم شہدا اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ یہ جو تم نے حلال اور حرام کا جو تم نے ایک چکر چلا رکھا ہے کہ اس کا نر کھاؤ مادہ نہ کھاؤ، مادہ کھاؤ نر نہ کھاؤ، مردہ بچہ پیدا ہو تو وہ تم دونوں کھاؤ، تو یہ باتیں تم جو کہہ رہے ہو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب کوئی کتاب نازل ہو رہی تھی اور تم نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا یا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو اللہ نے تو اس کی کوئی وصیت نہیں کی، تو اس سے پڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ بھی کیسے؟ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکائے۔ تو یہ آپ دیکھیں، علم ہوگا تو حلال اور حرام جانیں گے نا، علم ہی نہیں ہے آج ہماری اکثریت مسلمانوں کی، کس بنا پر گمراہ ہو رہی ہے، کس بنا پر دھوکہ کھا رہی ہے، کس بنا پر بدعت میں یا خرافات میں الجھی ہوئی ہے، بے جا کے رسم و رواج پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے، یہ لا علمی کی بنا پر نا۔ اور ایسے لوگ لا علمی کی بنا پر بہکاتے ہیں، بس سن رکھا ہوتا ہے کہ نہیں، بس وہ دراصل کس کی بات کرتے ہیں، قولو کی بات وہ سنتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، کل وہ نہیں سنتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تو رسول کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ رسول ایک اکیلے ہیں نا، ایک اکیلے رسول کی بات تھوڑی مانیں گے، زیادہ لوگوں کی بات مانیں گے، جو میجورٹی کہہ رہی ہے اس پر چلو، لوگ کیا کہیں گے، رسم رواج کی پابندیاں، میرے ارمان۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، کبھی بھی اکثریت جو ہے وہ جہالت پر ہی مبنی ہوتی ہے، وہ آپ کو صحیح راستے پر نہیں لے کر جائیں گی۔ تو رسول کی بات مانی جائے، نہ کہ لوگوں کی بات مانی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو سننا ہی نہ چاہتی ہو، جو بیجا رسم رواج میں اپنے آپ کو جس نے جکڑ رکھا ہو، جو اس سے نکلنا ہی نہ چاہتی ہو۔ تو یہ بہت ہی غور کرنے والی آیتیں ہیں، حالانکہ ہے مکی صورت، لیکن اس معاشرے پر، اس وقت کی جو توہم پرستی تھی اس پر ضرب لگائی گئی ہے۔ تو یہ توہم پرستی پورے معاشرے کو دیکھیں اس نے لے ڈوبی، کتنی بری حالت تھی نا عرب کے اس وقت کے معاشرے میں، حالانکہ اچھی باتیں بھی وہاں موجود تھیں، مہمان نوازی، سچ بات کہنا، یہ سب بھی تھا، لیکن توہم پرستی کے سامنے یہ سب اچھے اخلاق بالکل دب کر رہ گئے تھے، صرف چنندہ لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ میجورٹی ایسے لوگوں کی تھی، توہم پرستوں کی، جنہوں نے دین کی شکل بگاڑ دی تھی، جنہوں نے لوگوں کو، پروہیتوں کو، مندر کے پجاریوں کو حلال اور حرام کا اختیار دے دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں معاشرے کی کیسی بگڑی ہوئی حالت ہو گئی تھی، اور آج وہی حالت دوبارہ لوٹ کر آ گئی ہے اسی طرح سے۔ تو بہت ضرورت ہے سٹرگل کرنے کی، بہت ضرورت ہے جدوجہد کرنے کی، کوشش کرنے کی کہ صحیح تعلیمات کو آپ عام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تعمیر کر کے گئے تھے، آپ جس معاشرے کی آپ نے تعمیر کی تھی، وہی معاشرے کو دوبارہ ہمیں لانا ہے آج دنیا کے سامنے، اس صحیح معاشرے کی تصویر پیش کرنی ہے۔ لوگ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ مسلمان قرآن سے شادی کر دینے والے، یہ مسلمان اپنے خاندان کی وجہ سے دوسرے خاندان میں شادی نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، یہ رسم و رواج بیجا کی پابند، یہ سب ختم کروانا ہے۔ تو اسلام تو یہ تصویر پیش نہیں کرتا، وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مسلمان جو بیٹی کا حصہ ہی نہیں دیتے، بیٹی کا حق نہیں دیتے، اس کو شوہر کھڑے کھڑے تین طلاق دے دیتا ہے۔ تو اسلام میں کہیں کھڑے کھڑے تین طلاق دینے کا تصور ہمیں نہیں ملتا، یہ تعلیم ہی نہیں دیتا اسلام ہمیں۔ علیحدگی ہونی ہے تو باقاعدہ بیٹھ کر بات چیت کر کے علیحدگی کرنا ہے، ایسے کھڑے کھڑے طلاقیں نہیں دی جاتی، اسلامی طریقہ نہیں ہے کوئی۔ تو صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اسلام کے بارے میں جانیں گے نا، ہم نے غلط تصویر پیش کی ہے۔ تو ہمیں معاشرے کو چینج کرنا ہے، آپ دیکھیں معمولی بات نہیں ہے، رسم رواج کو توڑنا معمولی بات نہیں ہے، لیکن مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک قدم رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 سپورٹر پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ختم کریں، آپ دیکھیں بغیر جہیز کے شادی تو کر کے دیکھیں۔ تو یہ رسم و رواج کی پابندیوں کو ختم کرنا ہے، جو بیجا بیڑیاں ہم نے ڈالی ہیں اپنے پیروں میں اور گلوں میں توک ڈال لیے ہیں، اس کو ختم کریں۔ ابھی ایک واقعہ پڑھنے میں آیا تھا کہ کسی کے یہاں بہت اچھا رشتہ آیا، انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ پوچھا کہ آپ نے رشتے سے کیوں انکار کیا؟ کہنے لگے کہ ان کے خاندان میں بہت لوگ تھے، دیورانیاں، جٹھانیاں، نندے، سارے لوگ، تو ان کو کچھ شاید شادی کے موقع پر پہناونیاں پہنائی جاتی ہیں، پاکستان میں شاید زیادہ رواج ہے یہ، تو اتنے لوگوں کو جوڑے بنانا ہوگا تو 70 جوڑے بنیں گے اگر کاؤنٹ کیا گیا تو۔ تو کہنے لگے کہ لاکھ، ایک آدھ لاکھ روپے تو اسی میں لگ جائے گا، تو لہٰذا رشتے کا انکار کر دیے، بچی بیٹھی رہ گئی۔ کتنا ہم نے جکڑ لیا نا اپنے آپ کو یہ بیڑیوں میں، کب آزاد ہوں گے ہم اس سے؟ اس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں بیٹھی رہ جا رہی ہیں۔ جو معاشرے کا ایلیٹ طبقہ ہے، جو مالدار لوگ ہیں، وہ ختم کریں اس بات کو، وہ جہیز کی رسم کو ختم کریں، سب سے پہلے جہیز کی رسم کو ختم کریں، آپ دیکھیں شادیاں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی توفیق دے ہمیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان الثمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين